الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. صدق الله العظيم. یہ آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ادب ہمیں سکھایا ہے. اور ادب بڑی عجیب چیز ہے. ادب ہے بڑی چیز، ادب سیکھ لو، نہ سیکھا ہے اب تک تو اب سیکھ لو، کسی شاعر نے کہا. ادب بہت بڑی چیز ہے. العلم کلہ ادب، یہ کہا گیا کہ علم سارا کا سارا ادب ہی ادب ہے. تپائی کا ادب، کتابوں کا ادب، درسگاہ کا ادب، آلات علم کا ادب، علم اور استاد کا ادب سب سے بڑھ کر. تو علم سارا کا سارا ادب ہی ادب ہے. اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، از خدا جو ایم توفیق ادب، بے ادب محروم مند از فضل رب. ہم اللہ تعالی سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے محروم رہتا ہے. بے ادب اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کوئی معمولی چیز ہے. اسی لیے جا بجا اللہ سبحانہ و تعالی نے ادب کی تعلیم دی ہے. لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کریم کو بغیر طہارت کے نہ چھوا جائے، یہ ادب ہے اس کا. ایک جگہ فرمایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرماتے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. تو مرض چونکہ اچھی چیز نہیں ہے، آدمی اس کو پسند نہیں کرتا، اور فی نفسہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. بیماری بھی بہت بڑی نعمت ہے. مومن کے حق میں اسی لیے ایک مرتبہ شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کا بیان ہی اس پر ہوا کہ مومن کے حق میں مصیبت بیماری بہت بڑی نعمت ہے. جب یہ بیان ختم ہوا تو ایک آدمی جس کو کوڑ کا مرض تھا وہ آیا، اور اس نے کہا، حضرت میرے لیے دعا فرما دیجئے، میرے سارے جسم سے یہ مواد رس رہا ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے میں اچھا ہو جاؤں. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دلچسپی سے دیکھنے لگے کہ اب حاجی صاحب کیا دعا فرماتے ہیں، کیونکہ ابھی تو یہ پورا بیان ہی اس پر ہوا ہے کہ بیماری بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اب یہ آدمی آ گیا، یہ کہہ رہا ہے میری بیماری کے دور ہونے کی دعا فرما دیجئے. تو حضرت حاجی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ، صحت بھی آپ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بیماری بھی بہت بڑی نعمت ہے، مگر ہم اس بیماری کی نعمت کے متحمل نہیں ہیں، لہذا اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجئے. تو حضرت فرماتے ہیں ہم حیران رہ گئے کہ کیا علوم ہے، کس انداز سے دعا فرمائی، کہ اللہ کی کسی نعمت کی ناشکری لازم بھی نہیں آئی، دعا بھی ہو گئی. اور خود حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مصیبتیں بیماریاں یہ تجارت ہے. تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ سامان دیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، یا پیسے دیتے ہیں سامان لیتے ہیں، یہی ہوتا ہے تجارت میں. فرمایا یہ مصیبتیں یہ بیماریاں یہ تجارت ہے، یعنی ادھر تم مصیبت قربانی دو، مصیبت کو برداشت کرو صبر کرو، بیماری کو برداشت کرو صبر کرو، اور ادھر سے اجر لو اللہ تعالیٰ سے. بس لینا دینا ہے، یہ ایک ہاتھ سے لو دوسرے ایک ہاتھ سے دو دوسرے سے لو. تو یہ تجارت ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ بڑی مصیبت آ گئی، اب کیا ہوگا. اللہ، حضرت مفتی محمد، چونکہ ہمارے طلبہ علماء بھی موجود ہیں، حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی کوشش کے بعد حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ دن رہنے کے لیے آئے، اور جیسے ہی پہنچے اطلاع ملی کہ اہلیہ بیمار ہے. اس وقت وہ ٹیلیکس ہوتا تھا، تار جس کو کہتے ہیں، وہ آیا کہ آپ کی اہلیہ بہت سخت بیمار ہو گئی ہے آپ کے جانے کے بعد. وہ آئے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت آپ کے پاس اتنی مشکل سے تو آیا، اور اب یہ اطلاع آئی ہے کہ اہلیہ بیمار ہو گئی. فرمایا جائیے مفتی صاحب، جائیے، اب ثواب یہاں نہیں ملے گا وہاں ملے گا. اہلیہ کی تیمارداری کیجئے، اس کی دیکھ بھال کیجئے، یہاں ثواب نہیں ہے اب آپ کو، اب آپ کو ثواب وہیں ملے گا. انہوں نے فوراً عذر پیش کیا کہ حضرت میں تو بہت مشکل سے آپ کے پاس وقت نکال کے آیا ہوں، اور پھر وقت ملے گا بھی نہیں، تدریسی مصروفیات ہیں، مدرسہ ہے پورا، زمینوں کی مصروفیات تھیں، حضرت کی بہت بڑی زمینیں تھیں مشرقی پنجاب میں. تو حضرت نے فرمایا کہ مفتی صاحب، جب مومن کا ایمان مقدر پر ہے، موٹے خوف سے، مومن کا ایمان جب مقدر پر ہوتا ہے تو مقدر میں لکھے ہوئے پر مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مقدر ہونا یعنی دل میں بات آ جانا کوئی، مقدر میں لکھے ہوئے پر مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کا ایمان تقدیر پر ہے، مقدر پر ہے. اور فرمایا دیکھیے مفتی صاحب، چونکہ عالم تھے، مفتی تھے، ان کو انہی اور بہت بڑے جامع المعقول والمنقول تھے، منطق فلسفے کے بھی امام تھے، اور قرآن کریم کے مفسر، حدیث کے بہترین یعنی شارح اور بہترین مفتی، بہت بڑے عالم تھے. تو لہذا ان کو انہی کی زبان میں سمجھایا، منطقی انداز میں. فرمایا دیکھیے مفتی صاحب، چار صورتیں ہیں صرف، پانچویں کوئی صورت نہیں ہے. اور وہ چار صورتیں یہ ہیں کہ جو بھی مصیبت پریشانی بیماری آتی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے. مَا أَصَابَكَ مِن مُصِيبَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ہر مصیبت بیماری پریشانی. چلیں یہ تو ثابت ہو گیا کہ ہر مصیبت بیماری پریشانی تکلیف اللہ کی طرف سے ہے. اب اس کی چار صورتیں یہ بنتی ہیں کہ بیماری بندے کو بیماری میں مبتلا رکھ کر، پریشانی میں، تکلیف میں مبتلا رکھ کر، مصیبت میں گھیر کر اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، 100% اللہ تعالیٰ اپنا فائدہ کھینچنا چاہتے ہیں. فرمایا یہ صورت باطل ہے، اس لیے کہ اللہ کسی فائدے کے محتاج نہیں. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، تم لوگ فقیر ہو، تم لوگ محتاج ہو. تو اللہ کا محتاج ہونا لازم آتا ہے کہ 100% اللہ بندے سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو بیمار کر کے، پریشانی میں مبتلا کر کے. فرمایا یہ صورت باطل ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ کا فائدہ اٹھانا لازم آتا ہے، اور اللہ کسی فائدہ اٹھانے کے محتاج ہی نہیں ہے. دوسری صورت کہ 50% بندے کا فائدہ ہو، 50% اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہو. فرمایا یہ صورت بھی باطل ہے، اس لیے کہ 50% ہی صحیح، مگر اس میں بھی تو اللہ تعالیٰ کا فائدہ اٹھانا لازم آ رہا ہے، لہذا یہ صورت بھی باطل ہے، اور اللہ کسی فائدہ اٹھانے کے محتاج ہی نہیں ہے. تیسری صورت کہ نہ بندے کا فائدہ نہ اللہ کا فائدہ، مصیبت اللہ نے نازل کی، پریشانی نازل کی، تو اس میں نہ بندے کا فائدہ نہ اللہ کا فائدہ. فرمایا یہ تیسری صورت بھی باطل ہے، اس لیے کہ ایک عبث کام اللہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، ایک عبث کام اللہ کی طرف لازم آیا کہ بیکار کام جس سے نہ اللہ کا فائدہ نہ بندے کا فائدہ، لہذا یہ صورت بھی باطل. اور چوتھی صورت ہے 100% بندے کا فائدہ. بس یہی صورت تحقیق شدہ ہے کہ 100% بندے کا فائدہ ہوتا ہے. خیر یہ تو بات دوسری طرف نکل گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرماتے ہیں. دیکھیے مرض کو کوئی آدمی پسند نہیں کرتا، طبعاً ہر ایک کو کراہت ہوتی ہے، لہذا مرض کی نسبت اپنی طرف کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جب میں بیمار ہوتا ہوں. اور آگے فرمایا فہوا یشفین، شفا اچھی چیز ہے، شفا کو ہر آدمی پسند کرتا ہے، لہذا شفا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی، فہوا یشفین کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرماتے ہیں. مرض کی نسبت اپنی طرف، شفا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، یہی ادب ہے، یہ ادب ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یاد کیجئے اے نبی اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی، حالانکہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. مِنَ الْبَيْتِ تک جملہ مکمل ہو گیا، پھر واو عاطفہ لگا کر وَإِسْمَاعِيلُ یہ کہا گیا، حالانکہ یوں بھی تو ہو سکتا تھا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. نحوی اعتبار سے تو یہ زیادہ بہتر تھا، لیکن ایسا نہیں کیا. کہ یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا لیکن ایسے نہیں کہا گیا. کہا یوں گیا کہ یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام بنیادیں اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی اور اسماعیل بھی. یہاں ادب سکھایا گیا اس بات کا کہ جب دو آدمی کوئی دین کا بڑا کام کر رہے ہوں یا کچھ لوگ مل کر کام کر رہے ہوں، ان میں کوئی بڑا بھی ہو، کسی بڑے کی نگرانی میں وہ کام ہو رہا ہو، تو اس کام کی نسبت بڑے کی طرف کر دینی چاہیے. یہی فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گئے تک مشورے فرماتے تھے اور میں بھی شریک ہو جاتا تھا. حالانکہ کیا حضرت عمر بعد میں آتے تھے؟ تینوں حضرات ساتھ بیٹھتے تھے، مگر حضرت عمر فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورے فرماتے تھے، میں بھی شریک ہو جاتا تھا. یہ ادب ہے. اور ادب اتنی بڑی چیز ہے کہ اب اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ ایک آدمی جس کا حلیہ سنت کے مطابق ہو، اس کا ظاہر بالکل انبیاء علیہم السلام والا ہو، ظاہری اعتبار سے اس کا چہرہ بھی سنت کے مطابق، سر پر امامہ ہو یا ٹوپی ہو اور پاجامہ یا شلوار بھی ٹخنوں سے اونچی ہو، کرتا ہو اور کرتا بھی کلی والا ہو، ہے سب کچھ سنت کے مطابق ہو، اس کا لباس سنت کے قریب ہو، لیکن یہ کیسے پتہ چلے؟ ظاہر تو اس کا پتہ چل گیا کہ بھائی بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا باطن بھی اللہ والا ہے یا نہیں ہے، اس کا دل اللہ والا ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے پتہ چلے؟ تو اس کی علامت کہ کس آدمی کا دل بھی اللہ والا دل ہے، اس کی علامت، اس کا معیار قرار دیا گیا ادب کو. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جو شخص شعائر اللہ کا، اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتا ہو، احترام کرتا ہو، یہ دل کے تقوی کی علامت ہے، یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. تو اگر کوئی شخص ظاہر اپنا متقین والا بنا لے، انبیاء والا بنا لے، صلحاء صحابہ والا ظاہر اس کا ہو جائے، لیکن اس بات کی علامت کہ اس کا دل متقی ہے، دل بھی متقی ہے یا نہیں ہے، اس کی علامت، اس کا معیار یہ ہے کہ یہ با ادب کتنا ہے. آیا یہ علماء کا ادب کرنے والا ہے؟ آیا یہ مساجد کا ادب کرنے والا ہے؟ آیا یہ یعنی دینی کتابوں کا ادب کرنے والا ہے؟ قرآن کریم کا کتنا ادب ہے؟ ایسا بھی دیکھا گیا، یہاں ایسے رکھتے ہیں سرین سے لگ رہا ہوتا ہے قرآن کریم. دینی کتابیں یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں، ایسے رکھی ہوئی ہیں جو سرین سے لگ رہی ہیں. یہ ادب ہے، اس کو ادب کہتے ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک طالب علم کو دیکھا، حضرت ظہر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ایک طالب علم کو دیکھا کہ اس نے مشکات شریف اٹھا رکھی ہے، جو حدیث کی کتاب ہے، یہاں لے رکھی ہے. چلو بھائی ٹھیک ہے، مشکات شریف تو یہاں رکھی ہوئی، چلیں یہ ایک بات تو ٹھیک تھی، مگر غلط بات یہ تھی کہ اس کے اسی ہاتھ میں اس نے موزے پکڑے ہوئے تھے اور موزے کتاب سے لگ رہے تھے. تو حضرت جب تشریف لے جا رہے تھے دیکھا تو رکے اور کانپ کر رہ گئے اور رک گئے. فرمایا تم طالب علم ہو، یہ موزے کتاب سے لگ رہے ہیں، یہ ادب ہے، حدیث کا ادب ہے یہ. با ادب کوئی شخص کتنا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک منع فرمایا کہ مسجد کا جو فرش ہے اس پہ چپلے نہ رکھو. میرے سامنے خود ایسے لوگوں کو سزا ہوتے ہوئے میں نے دیکھی بزرگوں سے. کوئی تو بات ہے، جو تپاہی ہے، یہ جو تپاہیاں رکھی ہوتی ہیں، یہ ان پر، یہ قرآن کریم کے لیے ہوتی ہیں، اس پہ کوئی دینی کتاب رکھنا بھی بے ادبی ہے، چاہے وہ دینی کتاب ہی کیوں نہ ہو، بے ادبی ہے. کیونکہ قرآن بادشاہ ہے اور یہ بادشاہ کا تخت ہے، بادشاہ کے تخت پہ بادشاہ کے علاوہ کوئی بیٹھ جائے، بے ادبی شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ تپاہیاں جو مسجد میں رکھی ہوتی ہیں یہ قرآن کے لیے ہوتی ہیں اور قرآن بادشاہ ہے اور یہ بادشاہ کا تخت ہے، بادشاہ کے تخت پہ بادشاہ کے علاوہ کوئی بیٹھے یہ بے ادبی ہے، بس سمجھ لیجئے اس بات کو. اب جو کوئی دینی کتاب رکھے یا کوئی اخبار رکھ دے یا سامان لا کے رکھ دیتے ہیں لوگ، تھیلے لا کے رکھ دیتے ہیں، یہ محرومی کی بات ہے، اپنے آپ کو محروم کرنے والی بات ہے. اس لیے وہ ہم نے جو اپنی کتاب کا الگ وہ تپاہی بنائی ہے، اس کا رنگ بھی الگ ہے ان تپاہیوں سے، اور وہ الگ اپنے پیسوں سے خرید کے ہم نے یہاں رکھی ہے. بہرحال یہ ادب بہت بڑی چیز ہے. اور یہی ادب سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس آیت میں سکھایا گیا جو میں نے شروع میں پڑھی. فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی. وہذا النبی، اور یہ نبی یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالی ولی ہیں، دوست ہیں ایمان والوں کے. یہ جو واللہ ولی المؤمنین ہے، اس میں جو مراد یہ ولایت خاصہ نہیں ہے، ولایت عامہ مراد ہے، کہ ہر ایمان والے کی کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کی عام دوستی ہر مسلمان کو حاصل ہو گئی. سمجھے آپ میری بات؟ سمجھیے گا غور سے ذرا. واللہ ولی المؤمنین میں یہ جو ولایت بتائی گئی ہے کہ اللہ مومنین کے تمام ایمان والوں کے دوست ہیں تو یہ ولایت عامہ ہے، ہر ایمان والے کو ولایت عامہ حاصل ہے، عام ولایت، اللہ کی عام دوستی ہر مسلمان کو حاصل ہے، بس اس عام دوستی کو خاص دوستی سے بدلنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ کے پاس اکانومی کلاس کا ٹکٹ ہو اور آپ اس کو فرسٹ کلاس سے بدلوا لیں کچھ پیسے خرچ کر کے، محنت کر کے، تو یہ اکانومی کلاس کا ٹکٹ تو ہم کو حاصل ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اقرار کرنے سے حاصل ہو گیا، اور اس کو فرسٹ کلاس میں تبدیل کروانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دنیا کے معاملے میں تو نہیں ہوتے راضی، ہوتے ہیں کوئی آدمی جھوپڑی پہ راضی ہوتا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ میری کوٹھی ہو، بڑا مکان ہو؟ کوئی آدمی موٹر سائیکل پہ راضی ہوتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ گاڑی، میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے، گاڑی بھی اچھی والی ہونی چاہیے؟ اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے، دین میں کاہے کو اتنا سست ہے، دین، ساری سستی دین کے لیے، ساری سستی دین کے لیے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو نام لیا، ادب یہ سکھایا، دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو نام لیا اللہ تعالیٰ نے، اِنَّ أَوْلَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، اور جہاں حضور کا تذکرہ آیا وہاں نام نہیں لیا، وَهَذَا النَّبِيُّ، یہ ہمارے نبی، یہ کتنا بڑا ادب ہے، حضرت ابراہیم کا تو نام لے لیا اللہ تعالیٰ نے، حضور کا نام نہیں لیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بہت بڑا ادب۔ کوئی کہے جی آپ اپنے والد کا آپ نام لے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، اور یا یوں چھوڑیے، آپ اپنے والد کا نام لے کے ان کو بلائیں اور ان کو پکاریں، کتنی بے ادبی سمجھی جائے گی کہ نہیں، بجائے ابو کہنے کے، ابو جان کہنے کے، ابا جی کہنے کے، آپ نام لے رہے ہیں اپنے والد صاحب کا، کوئی دوسرا بھی سنے گا کہے گا تم کتنے بدتمیز بے ادب ہو۔ لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام تو ماں باپ سے بڑھ کر ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ادب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، ایک ہی آیت میں بہت بڑے نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا نام لیا ہے، لیکن سید الانبیاء سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، وہاں نبی کا لفظ وہاد النبی والذین آمنوا۔ اور ایک جو سورہ حجرات ہے اس کی تو ابتدائی آیات اسی کے متعلق ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو اللہ کے اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تعالی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ آگے بڑھنا کیا ہے؟ بغیر اجازت کے، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اللہ کے نبی نے جس کام کی اجازت نہیں دی، ہم اس سے بڑھ کے کوئی کام کریں جو نافرمانی کے زمرے میں آتا ہو؟ یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ اور آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز سے بڑھ کر اپنی آواز مت پیدا کرو، لا، اپنی بلند نہ کرو آواز کو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس طرح تم باتیں کرنے لگو کہ حضور کی آواز تو دب جائے اور تمہاری آواز ظاہر ہو جائے، تمہاری آواز اتنی بلند ہو جائے۔ اور آگے فرمایا، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، ہمارے نبی سے ایسے باتیں نہ کرو۔ اور اگر ایسا کرو گے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ بنو تمیم والوں کے سلسلے میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ ان کا سردار کس کو بنایا جائے گا؟ یہ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ قعقع ابن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سردار بنا دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سردار بنایا جائے. دونوں میں آپس میں رائے کا اختلاف ہوا, بات اتنی بڑھ گئی کہ آوازیں بلند ہو گئیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایمان والو ایسا نہ کرو, یہ کیا کر رہے ہو, اس سے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور اعمال کا ضائع ہونا, نیک اعمال کا ضائع ہو جانا کہ سارے کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں, پتہ بھی نہ چلے, یہ تو بالاتفاق کفر سے ہوتا ہے کہ آدمی کافر ہو گیا. اللہ معاف فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے کہ کوئی آدمی کافر ہو گیا ایمان کو چھوڑ کے, تو اس کے جو اس نے نمازیں پڑھی, اس نے جو تلاوت کی, اور سارے اس کے نیک اعمال برباد ہو گئے. لیکن یہاں جو اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنے پہ بھی یہی کام ہو جائے گا, یہی ہو جائے گا, یہی اعمال اس سے اس پر بھی ضائع ہوں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تفسیر بیان القرآن میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس اشکال کا جواب دیا. فرمایا کہ یہ بھی نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر لینا یا نبی کے سامنے اس طرح بات کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے دوست آپس میں بات کرتے ہیں, تو اس سے نبی کے دل کو تکلیف ہوگی, گستاخی شمار ہے, یہ گستاخی شمار کی گئی, اور اس سے نبی کے دل کو تکلیف ہوگی. جب ان کے دل کو تکلیف ہوئی تو دل کو تکلیف ہونے سے, بڑوں کو تکلیف پہنچانے سے نیک اعمال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے, توبہ کی توفیق بھی بعض اوقات سلب ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ ہوتے ہوتے آدمی کافر اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے. لہذا یہ ہے اس کا جواب. کہ یہ موجب کفر ہے, مفضی ان الکفر ہے, یعنی کفر تک پہنچا دینے والی چیز ہے. لہذا یاد رکھیے, کسی شخص نے اگر بلا قصد بھی اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی, ارادہ نہیں تھا تکلیف پہنچانے کا, تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا مگر تکلیف پہنچ گئی, یا استاد کو تکلیف پہنچائی یا شیخ اور مرشد کو تکلیف پہنچائی, اور قصد نہیں تھا, ارادہ نہیں تھا, تب بھی نقصان ہوگا اس کو, نقصان پھر بھی ہوگا چاہے ارادہ نہ ہو. لہذا یہ تین ہستیاں ایسی ہیں, ماں باپ, استاد اور شیخ, ان سے فوراً معافی مانگ لینی چاہیے کہ ہم سے غلطی ہوئی, معاف فرما دیجئے, ورنہ بہت خطرناک معاملہ ہے. نیک اعمال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے, توبہ کی گناہ کے بعد توبہ کی توفیق سلب ہوتی ہے, یہاں تک کہ آدمی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور یہ کفر تک پہنچ جاتا ہے اگر اس کو معمولی سمجھتا رہا. اس لیے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ اگر تم ایسا نہ کرو, نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو, ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, احساس بھی نہیں ہوگا. اور ہمارے لیے کیا ہے, آج کل کے دور میں کہیں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جا رہی ہے اور کوئی آدمی شور مچا رہا ہو, زیادہ بلند آواز سے اس حدیث پڑھنے والے سے زیادہ بلند آواز اس دوسرے آدمی کی ہو جائے, شور کر رہا ہے, یہ صورت بھی اسی میں داخل ہے. کیونکہ در حقیقت وہ پڑھنے والا کوئی اپنی بات تو نہیں کر رہا, وہ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام جو 1400 سال پہلے آپ کی زبان مبارک سے نکلا تھا اس کو دہرا رہا ہے وہ. لہذا اگر کسی نے ایسے وقت میں اپنی آواز کو بلند کیا, وہ بھی اسی میں شامل ہے. ایک صورت آج کل کے زمانے کی، دوسری صورت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس، اور وہاں روضہ اطہر پہ یہ آیت لکھی ہوئی بھی ہے، اوپر جب آپ نظر اٹھائیں گے تو وہاں پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. یہاں تک شروع سے لا ترفعوا سے یہاں تک یہ آیات لکھی ہوئی ہیں وہاں. تو وہاں روضہ اطہر پر جا کر کسی نے آواز کو بلند کیا، اس سے بھی اعمال ضائع ہوں اور نیکیاں ضائع ہو جائیں اور اس کو پتہ بھی نہ چلے، اس بات کا خطرہ وہاں بھی ہے، یہ احتمال ہے وہاں. لہذا بہت سخت ادب کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ادب کی ضرورت ہے. اور مدینہ منورہ میں جا کر تو سراپا ادب بن جانے کی ضرورت ہے. مکہ مکرمہ میں دیوانگی چاہیے اور مدینہ منورہ میں ادب چاہیے. مدینہ منورہ میں آدمی بادب ہو جائے، مکہ مکرمہ میں دیوانہ ہو جائے، یہ طواف کرنا چکر لگانا کیا ہے؟ دیوانگی ہے. حجر اسود کو بوسا لینا کیا ہے؟ دیوانگی ہے. بغیر سلے ہوئے کپڑے پہن لینا، دو چادریں اوڑھ لینا، یہ کیا ہے؟ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بس دین سارا کا سارا دیوانگی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دیوانگی، یہ نہیں جو مجنون پاگل ہوتے ہیں، یہ بات نہیں ہے. دیوانہ وہ دیوانے مراد نہیں ہے، اللہ کی دیوانگی مراد ہے. اور مدینہ منورہ میں بہت سخت ادب کی ضرورت ہے. یعنی آپ میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک صاحب نے مدینہ منورہ میں دہی خریدی اور دہی وہ کھٹی نکلی، انہوں نے کہہ دیا او ہو مدینہ منورہ کی دہی کھٹی ہے، ہمارے ہندوستان میں تو بڑی میٹھی دہی ہوتی ہے. بس اتنی بات ان کے منہ سے نکل گئی. رات کو جب سوئے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ نہایت غصے میں تھے، فرمایا نکل جاؤ، خالی کرو ہمارے شہر کو، تم نے ہمارے شہر کی کھٹی دہی کو کھٹا کہا کیوں؟ تمہیں تو ہمارے شہر کی کھٹی دہی بھی ہندوستان کی میٹھی دہی سے اچھی لگنی چاہیے تھی، اس لیے کہ ہمارے شہر کی ہے، تم نے ایسا کہا کیوں؟ جاؤ خالی کرو ہمارے شہر. اب آپ بتائیے کس قدر سخت ادب کی ضرورت ہے. بالآخر نکلنا پڑا ان کو وہاں سے. ایک صاحب نے مجھے خود بتایا کہ ایک مدینہ منورہ کے رہنے والے سے کو میں نے ستایا تھا، قصور میرا ہی تھا، میرے پاس پاسپورٹ بھی ہے، پیسے بھی ہیں، ایسے اسباب ہیں، نہ میرا ویزا لگ رہا ہے نہ کچھ ہے، میں آج تک محروم ہوں وہاں حاضری سے. ایک مدینہ منورہ کے رہنے والے کو میں نے ستایا تھا، قصور میرا ہی تھا، اس کا نہیں تھا، وہ ناحق، میں ناحق تھا، وہ حق پر تھا، میں پھر بھی میں نے اس کو ستایا، اور آج میں وہاں جانے سے حاضری سے محروم ہوں. یہ خود مجھے ایک صاحب نے بتایا. اب آپ بتائیے کس قدر سخت. من اراد باہل المدینہ سوءا عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء. مستشفی انصار جو ہے مدینہ منورہ میں، مستشفی انصار جہاں ہمارے یہ مولانا عدنان بیمار ہو گئے تھے، ان کو یرقان ہو گیا تھا، تو میں ان کو لے کے جاتا تھا، ان کے ساتھ جاتا تھا. جب ایک دفعہ میں ان کو لے کر گیا تو میں وہاں احادیث پڑھ رہا تھا، یہ حدیث وہاں دیوار پہ لکھی ہوئی تھی، میں نے یہ حدیث وہاں پر پڑھی تھی کہ جس نے مدینہ منورہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، ارادہ برائی نہیں کی، ارادہ کیا برائی کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح گھلا دیں گے جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے. بتائیے صرف ارادہ کرنے سے ہی یہ وبال ہے، آپ اندازہ تو لگائیں کس قدر ادب کی ضرورت ہے. مجنوں کہہ رہا ہے، مجنوں امر علی دیاری دیاری لیلا اقبل ذل جدارا وذل جدارا وما حب الدیاری شغفن قلبی ولیکن حب من سکنت دیارا. میں لیلا کے شہر سے گزرتا ہوں، جب میں مجنوں کہہ رہا ہے، جب میں لیلا کے شہر سے گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو بوسا دیتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسا دیتا ہوں. اقبل ذل جدارا وذل جدارا وما حب الدیاری شغفن قلبی. یہ اس شہر کی محبت نے میرے دل کو دیوانہ نہیں بنایا بلکہ جو اس شہر میں رہتی ہے یعنی میری لیلا اس نے اس کی محبت نے مجھے دیوانہ بنا دیا کہ میں اس شہر کی دیواروں کو بھی چوم رہا ہوں. جب ایک ناپاک محبت میں یہ حال ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانی اور پاکیزہ محبت میں کیا حال ہونا چاہیے ہے؟ سوچے تو صحیح بھائی. پائے سک بوسید مجنو خلق گفتن اینچے بود، گفت گاہے گاہے این در کوئے لیلا رفتہ بود. مجنو نے ایک کتے کے پاؤں کے بوسے لے لیے. لوگوں نے کہا ارے تیرا دماغ خراب ہے، کیا کیا تو نے، کیا ہو گیا تجھے؟ خلق گفتن اینچے بود، ارے یہ کیا ہوا تجھے، کیا یہ تو نے؟ اس نے کہا گفت گاہے گاہے این در کوئے لیلا رفتہ بود. ارے تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا معلوم، مجھ کو ترک عشق کا دینے چلے ہو مشورہ، اے میرے چارہ گروں تم نے اسے دیکھا بھی ہے، تم کو کیا معلوم کہ میں نے کیا کیا؟ ارے ظالمو یہ کتا وہ ہے جو کبھی کبھی گفت گاہے گاہے یعنی کبھی کبھی یہ میری لیلا کے کوچے میں اس کی گلی میں جایا کرتا تھا، رہتا نہیں تھا وہاں، کبھی کبھی جاتا تھا. تو مجھے اس سے بھی محبت ہو گئی اس لیے میں نے بوسا دیا اس کے پاؤں کو. لیجئے ناپاک محبت کے اندر یہ حال ہے. تو حضور کی محبت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کے ادب میں کیا حال ہونا چاہیے، سوچیں تو صحیح. اسی کو فرما. اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو آوازیں بلند نہ کرو، جس نے آواز کو بلند کر لیا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، پتہ بھی نہ چلے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کی قسم میں آج کے بعد سے آپ سے ایسے بات کروں گا جیسے کوئی آدمی سرگوشی کرتا ہوں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ حال ہوا کہ ان سے پوچھا جاتا تھا بھائی ذرا دوبارہ کہیے آپ نے کیا بات کہی، ان کی آواز اس قدر پست ہو گئی. اور حضرت قیس ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بلند آواز کے تھے، ان کی آواز ہی بلند تھی، ان کی درد کی آواز بھی زیادہ ہوتی تھی. کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی تھے. لہذا بہت روئے، توبہ کی اور اپنی آواز کو بتکلف پست کیا انہوں نے کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائے. لہذا آج کل کے زمانے میں جہاں حدیث پڑھی جا رہی ہو اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ اطہر اور پھر اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر یعنی مدینہ منورہ، سخت ادب کی ضرورت ہے. اور آگے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. یہ وہی آیت ہے، اس کا مفہوم وہی ہے جو دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی پہلے، ذالک و من یعظم شعائر اللہ فانها من تقوى القلوب. دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے یہ علامت ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں تقوی ہے، اس کے دل میں تقوی ہے. بس یہ ادب معیار ہے، یہ ادب معیار ہے کہ ہمارا اگر ہم ادب ہمیں حاصل ہو گیا تو آپ سمجھیں ہمارا دل کسی نہ کسی وقت ہم متقی بن جائیں گے، باطنی اعتبار سے بھی متقی بن جائیں گے. یوں سمجھیں، یہ نہ فیصلہ کریں کہ ہم متقی ہو گئے بلکہ اس پر شکر ادا کریں اور یہ سوچیں کہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ہم متقی بن جائیں گے. بس یوں ہی سوچتے رہیں، بس یہی ہمارے لیے عافیت کا راستہ ہے. یہ فیصلہ نہ کریں کہ میں متقی ہو گیا. کیوں؟ دیکھیے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں. فرمایا متقی بننا فرض اور اپنے آپ کو متقی سمجھنا حرام. اتنا باریک معاملہ ہے، بننا بھی فرض ہے سمجھنا حرام. اللہ والا بننا فرض اور اپنے آپ کو اللہ والا سمجھنا حرام. فلا تزکو انفسکم ہوا اعلم بمن اتقا. ایک دفعہ حضرت نے فرمایا میری مجلس میں ایک صاحب آتے ہیں بڑے صفات والے ہیں, بہت صفات ہیں ان کے اندر, بڑے اچھے آدمی ہیں, لیکن ان کے اندر ایک خرابی ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں. ہیں بہت اچھے آدمی لیکن ان کے اندر ایک خرابی ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں. تو اچھا بننا فرض, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا حرام. بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ مراقبہ سکھایا ہے کہ ایک مرتبہ دن میں ایک مرتبہ اتنی آواز سے کہنا ضروری ہے یہ بات کہ کان سن لیں اپنے, کہ یا اللہ میں اپنا نام لے کر کہیں میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے اپنی حالت کے اعتبار سے کمتر ہوں, اور ساری دنیا کے کافروں سے اور جانوروں سے انجام کے اعتبار سے کمتر ہوں. یعنی اگر میرا انجام برا ہو گیا تو کافر ہی بہتر رہے اور یہ جانور ہی بہتر رہے. جو آدمی یہ کہتا رہے گا ایک نہ ایک وقت دل میں بھی عاجزی اور انکساری اس کو حاصل ہو جائے گی. پہلے زبان سے کہے گا آدمی, ایک وقت آئے گا کہ دل بھی ساتھ دے گا اس کا. یا اللہ میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال, اور تمام کافروں اور جانوروں سے کمتر ہوں فی المعال. میں نے اس کو ذرا آسان کر کے آپ کو پیش کر دیا تھا پہلے, اصل الفاظ یہ ہیں. تو فرمایا کہ جو لوگ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, جو لوگ اللہ تعالی کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں, نیچا رکھتے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى, کہ ان لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص کر لیا. امتحن یہاں اخلصہ کے معنوں میں ہے. بروایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی لیے قرآن کریم کا لغت سے ترجمہ کرنا جائز نہیں ہے, ورنہ لغت سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کو جو حضور کے سامنے اپنی آواز کو پس رکھتے ہیں ان کے دلوں کا امتحان لے لیا اللہ تعالیٰ نے, یہی مطلب ہوا نا, جانچ لیا, امتحان لے لیا. حالانکہ یہ غلط ترجمہ ہے کیونکہ یہ لغت کے مطابق ہے, اور لغت سے, عربی لغت سے, عربی زبان سے قرآن کا ترجمہ کرنا جائز نہیں. جیسے ہو بس بس کر لیا ترجمہ. اسی لیے بعض عربی جو میری عربی سیکھ لیتے ہیں کہیں سے اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم مفسر ہو گئے. مفسر کہاں ہے, یہ تو مخرب ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ تعالی نے فضائل قرآن میں 15 علوم کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا جاننا ضروری ہے علم تفسیر کے لیے, ہر ایک آدمی نہیں کر سکتا. ان علوم کا جاننا ضروری ہے, اس کے بغیر تفسیر کرنی جائز بھی نہیں کسی کے لیے. اور آج جو ہے وہ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ ایک موسیقار, انگلش میں کیا کہتے ہیں, میوزیشین کہتے ہیں نا, موسیقار, وہ بھی مفسر ہے, اس نے بھی ایک تفسیر لکھی ہے. ایک اداکار ہے, اس نے بھی تفسیر لکھی ہے. تو یہ اس موسیقار نے, یا دوسرے لفظوں میں کنجر نے, کنجری کو جائز قرار نہیں دیا ہوگا کنجر پنے کو تفسیر میں, جو اس نے تفسیر لکھی ہوگی. کسی نہ کسی آیت سے نہ نکالا ہوگا کوئی نقطہ کہ اس سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ یہاں سے کنجر پنا جائز ہے, گانا بجانا, ناچ گانا جائز ہے. اور یا اس اداکار نے جو اداکاری کرتا ہے اس نے یہ اداکاری کو جائز قرار نہ دیا ہوگا کہیں نہ کہیں. تو آج کل اداکار اور جو موسیقار ہیں وہ بھی گویا وہ قرآن کے مفسر بنے ہوئے ہیں اپنی دانش سے. اتنا آسان تھوڑی ہے کوئی. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست کر لیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خالص کر لیا. یعنی ان کے دلوں میں مطلب کیا ہوا, ان کے دلوں میں تقویٰ کے علاوہ کوئی بات آتی ہی نہیں ہے, سماتی ہی نہیں ہے. اور ترمذی شریف کی روایت ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به حذرا ما به باس, کہ بندہ, کوئی بھی بندہ اس وقت تک متقین میں کی صف میں شامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن چیزوں کے کرنے میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے, اس وقت تک اس کو بھی چھوڑ دے. کس لیے؟ کہ یہ چیزیں کہیں اس کو اس چیز تک نہ پہنچا دیں جو گناہ والی چیز ہو. بعض جائز چیزیں گناہ تک پہنچا دیتی ہیں, لہذا ان جائز اور مباح چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہو جاتا ہے اس صورت میں جو گناہ تک وہ خود تو گناہ نہیں ہے لیکن گناہ تک پہنچا دینے والی ہے. مثال کے طور پر میں آج کل کے زمانے میں ایک بات عرض کرتا ہوں, کبھی کوئی کہے تو بہت موٹی سی بات ہے, اس کو ذرا سمجھائیں تو صحیح. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں, دین پر چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں, لیکن ان کے گھر والے دیندار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, وہاں پہ وہ یعنی کمرے میں گئے, وہاں ٹی وی چل رہا ہے, وہاں چلے گئے. جب ٹی وی چل رہا ہے وہاں تک جانا, اس کمرے میں جانا, یہ ٹی وی کے گناہ سے کہ میں مبتلا کرنے والی بات ہے اپنے آپ کو. تو ہم متقین میں اس وقت تک شامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان چیزوں کو جو بظاہر جائز ہیں, بھائی کمرے میں جا رہا ہے آدمی کہ مجھے فلاں کام ہے, گناہ کا کام نہیں کرنے جا رہا, کمرے میں کوئی کھانا کھانا ہے یا کوئی اور چیز ہے وہ اٹھانی ہے, کچھ کام ہے اس لیے جا رہا ہوں, مگر اس کمرے میں ٹی وی چل رہا ہے. تو کوئی ایسی چیز جو بظاہر جائز ہو مگر وہ گناہ تک پہنچانے والی ہو, جب تک کہ ان چیزوں سے بھی نہیں بچے گا آدمی, تو یہ متقین میں شامل نہیں ہو سکتا. یہ ترمذی میں روایت ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. لہذا بہت سخت متقین کو تو مباح چیزیں بھی بعض اوقات چھوڑنی پڑتی ہیں. مباح چیزیں, آپ یہ بتائیے یہ سگریٹ پینا مباح ہے؟ ہمارے مفتی حضرات تو مباح ہونے کا ہی فتویٰ دیتے ہیں, لیکن اگر کوئی امام مسجد کا ہو وہ سگریٹ پی رہا ہو نمازی, اس کے بارے میں کیا سوچیں گے آپ بتائیے مجھے؟ وہ لاکھ سمجھائے کہ یہ گناہ تو نہیں ہے, آپ کسی مفتی سے فتویٰ لے لیں, گناہ تھوڑی ہے. آپ دارالافتاء جائیے, مفتی صاحب کہیں گے جی ہاں مباح ہے, گناہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی امام سگریٹ پی رہا ہو نمازی دیکھ لیں, کیا سوچیں گے اس کے بارے میں نمازی؟ تو اس لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مقتدا کو بعض جائز چیزیں بھی چھوڑنی پڑتی ہیں, جو اور لوگوں کے لیے جائز ہیں اس کے لیے جائز نہیں رہتی, ہوں چھوڑنا پڑے گا اس کو. ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ بھائی شادی ہال میں تم گئے, شادی ہال میں وہاں پر مووی نہیں بن رہی اور عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع بھی نہیں ہے, سب الگ الگ ہیں, کوئی گناہ کا کام نہیں ہو رہا, لیکن وہ اس چار پانچ جو ہال ہیں ان میں تو موویاں بن رہی ہیں. اب آپ وہاں سے نکلے, آپ کا نمازی سامنے سے گزر رہا ہے, اس نے دیکھ لیا آپ کو, او ہو امام صاحب گئے تھے وہاں مووی بن رہی تھی اس ہال میں, آپ سمجھائیں گے اس کو؟ آپ نے تو دیکھا بھی نہیں اس نمازی کو, آپ سمجھائیں گے کہ بھائی نہیں میں دیکھو میں یہاں آیا ہوں ادھر مووی نہیں بن رہی تھی؟ وہ تو گیا آپ کو دیکھ کے, دس آدمیوں کو بتائے گا. میں آپ سے اس لیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جائز نہیں ہے, جائز ہے, جا سکتے ہیں, کوئی عالم بھی جا سکتا ہے, مگر نہ جانا بہتر ہے. دیکھیں میں تشدد نہیں کر رہا ہوں, جانا چاہے اور جو جاتے ہیں ان کو برا بھی نہ سمجھیں, کبھی آپ برا نہ, اور بلکہ احتمال قائم کیجئے کہ بالکل یہ عالم کو ہم نے یہاں دیکھا ہے, یہ یہاں ہال میں آئے ہوئے ہیں, یقیناً اس میں یہاں مووی نہیں بن رہی ہوگی جب ہی یہاں ہیں, اور یہاں مخلوط اجتماع نہیں ہوگا عورتوں اور مردوں کا جب ہی یہاں آئے ہوئے ہیں. ہم کو تو یہی گمان یہی قائم کرنا چاہیے, ہرگز جائز نہیں کہ اس طرح ہم سوچیں کسی عالم کے بارے میں. اور یہ جو آیات میں تلاوت یہ جو بتا رہا ہوں جن آیات کے بارے میں, علماء بھی اس میں شامل ہیں اور شیخ اور مرشد بھی اس میں شامل ہیں, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ آیات ہیں ہی, لہذا اس کی بھی دلیل سن لیجئے. کبھی کوئی کہے جی اس آیت کے ذیل میں علماء اور شیخ اور مرشد کیسے شامل ہوا, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کیا ہیں, بلکہ وہ جایا کرتے تھے اکثر حضرت ابو ہریرہ کے پاس جاتے تھے اور دیگر صحابہ کے پاس, کوئی حدیث پوچھنی ہوتی تھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو جاتے تھے, تو ان صحابی کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتے تھے, کھٹکھٹاتے نہیں تھے. اور وہ جب صحابی باہر آتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور, وہ کہتے تھے اے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی آپ نے مجھے کیوں نہ بلا لیا, مجھے کیوں نہ بتایا. فرمایا الشیخ فی قومه کالنبی فی امتی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ شیخ اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے, لہذا مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ آپ کو تکلیف دوں. اور ہوا بھی یہی تھا, بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے اور وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو حجرے تھے, کئی حجرے تھے, وہ ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. دوپہر کا وقت تھا, انہوں نے آ کر یہ آواز دی اخرج الینا یا محمد, اے محمد باہر آؤ. اللہ تعالیٰ کو یہ انداز ناپسند ہوا, بہت سخت اللہ کو ناپسند گزرا اور آیات نازل فرما دی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون, جو آپ کو آواز دیتے ہیں آپ کے حجروں کے باہر سے, ان میں سے اکثر لوگ عقل مند نہیں ہیں, عقل سے عاری ہیں. انہوں نے ایسی حرکت کی, ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم. ہاں اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ہی باہر تشریف لاتے کسی کام سے اور پھر یہ آپ سے ملاقات کرتے, یہ ان کے لیے بہتر تھا. اور ہاں اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو واللہ غفور رحیم, اللہ معاف فرمانے والے, لیکن یہ عمل صحیح نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے الشیخ فی قومه کالنبی فی امتی, شیخ بھی اپنی قوم میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے, لہذا مجھے ان آیات نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹانے سے روکا. تو کیا حضرت ابو ہریرہ نے نکیر فرمائی کہ نہیں نہیں یہ آیت تو اس میں شامل نہیں ہے, آپ نے سمجھنے میں غلطی کی اس آیت کو؟ نہیں, حضرت ابو ہریرہ خاموش رہے یا دیگر صحابہ خاموش رہتے تھے. معلوم ہوا کہ شیخ کا علماء کا بھی ادب اسی میں شامل ہے, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ آیات ہیں ہی. اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان آیات کے نازل ہونے کے بعد میں نے کسی عالم کا دروازہ آج تک نہیں کھٹکھٹایا. اتنے بڑے صحابی ہیں, فرماتے ہیں میں نے آج تک ان آیات کے نازل ہونے کے بعد کسی عالم کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی عالم کا دروازہ ہی نہ کھٹکھٹائیں, آج کل کا زمانہ وہ نہیں ہے. وقت لے لیجئے, مل لیجئے, حتی الامکان کوشش کیجئے کہ ان کے اوقات میں ان کی مصروفیات میں خلل نہ ہو, لیکن یہ کہ اس طرح جا کے بیٹھ گئے جیسے صحابہ کرتے تھے تو آج کل کے دور میں اس میں حرج لازم آئے گا. تو ادب یہ بڑی, مجھے حضرت مولانا جمشید صاحب دامت برکاتہم نے رائےوند کے جو اکابر میں سے, انہوں نے مجھے اپنا قصہ خود سنایا. فرمایا کہ ایک مرتبہ میں ہم لوگ دارالعلوم دیوبند میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, درس ہو رہا تھا, شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہو رہا تھا. اب وہ ایک حدیث گزری, دوسری کچھ دیر کے بعد دوسری حدیث گزری, حضرت مولانا جمشید صاحب نے فرمایا, میں نے عرض کیا کہ حضرت وہ جو پہلے حدیث گزری تھی اور اس حدیث میں دونوں میں تعارض ہے. حضرت مولانا اعزاز علی صاحب نے کتاب بند کی اور تشریف لے گئے اپنے گھر. اب سارے طلبہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا گیا استاد محترم کو, کیا ہوا, کیا بات بری لگی, بس کچھ پتہ ہی نہیں. مولانا جمشید صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں میں ہر نماز کے وقت میں جا کے اور دروازے پہ بیٹھ جاتا, دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے, دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے. دیکھو وہی صحابہ والی بات, دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں تھے، دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے کہ نماز کے لیے تو آئیں گے ہی. پانچوں نمازوں میں، تین دن تک پانچوں نمازوں میں، عزیز استاد جی معاف فرما دیجئے، جو غلطی ہوئی ہو معاف فرما دیجئے، بس یہی کہتے تھے، جو غلطی ہوئی ہو معاف فرما دیجئے، مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی ہو میں معافی چاہتا ہوں. تیسرے دن عشاء کی نماز کے بعد، یعنی 15 نمازیں گزر گئیں، تیسرے دن عشاء کی نماز کے بعد فرمایا مولانا اعزاز علی صاحب نے مولانا جمشید صاحب سے کہ تم جلال آباد کے طالب علم ہو، جلال آباد ہندوستان میں، ایک افغانستان میں بھی ہے، ایک جلال آباد یہاں بھی ہے ہندوستان میں، تو تم وہاں کے طالب علم ہو، جلال آباد کے طالب علم تو بڑے باادب ہوتے ہیں، تم نے جب یہ بات کہی تھی کہ اس یہ جو حدیث آئی ہے اور جو اس سے کچھ دیر پہلے حدیث گزری ان میں تعارض ہے، آپس میں ان کا مفہوم ٹکراتا ہے، اس وقت یہ بات کہتے ہوئے تم نے اپنے ہاتھ کو حرکت دی تھی اور تمہارا ہاتھ تپاہی پہ لگ گیا تھا، تپاہی پہ ایسے، اب بتائیے اس کو کوئی بے ادبی سمجھتا ہے؟ بتاؤ سچی بات بتائیں، کوئی بے ادبی آج کل کے طلبا سے میں پوچھتا ہوں کوئی بے ادبی سمجھتا ہے؟ لیکن یہ بے ادبی ہے، کیونکہ تپاہی کا بھی ادب سکھایا ہے ہمارے اکابر نے، تپاہی کا ادب استاد کی طرح سکھایا ہے، استاد کی طرح، اس کو استاد ہی سمجھو تپاہی کو بھی، تو استاد کے کندھے پہ کوئی یوں ہاتھ مارتا ہے؟ تو میں اس وجہ سے ناراض ہو کے گیا تھا اور تین دن تک درسگاہ میں ہی تشریف نہیں لائے. تو بھائی ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے تو یہ ادب کر کے دکھایا ہے، کر کے، کہ صحابہ کی مثالیں، صحابہ کی نظیریں تازہ ہو گئیں. جب تک ہم یہ آداب نہیں سیکھیں گے تو خطرہ ہے کہ ہمارے اعمال نہ ضائع ہوتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.